نحمد و نصلی علی رسول کریم. گزشتہ اتوار کی مجلس میں اس کتاب میں سے کچھ پڑھا گیا تھا، فیوز یزدانی، جو تجمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ، اس کی 11ویں مجلس جو جمعہ کی صبح 19 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی، اس میں سے کچھ پڑھا گیا تھا. آج بقیہ میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. اصل مجلس عربی میں ہے، جس کا ترجمہ مولانا عاشق لائی میرٹھی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس میں سے پڑھیں گے. میں نے گزشتہ مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ ہماری مجلس کا مقصود بھی دل کی اصلاح ہی ہے، اور ان اللہ والوں کی ان اصلاحی مجالس کا مقصود بھی دل کی اصلاح ہی رہی، اس لیے ان اللہ والوں کے ارشادات کو پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، دل کی اصلاح میں ان سے مدد ملے گی، بشرطے کہ ہم دل سے اللہ سے مانگ کر بیٹھے کہ اس کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر، روحانی تاثیر، ایمانی تاثیر، ایقانی تاثیر، احسانی تاثیر، وہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے. اب میں نے کئی لفظ کہہ دیے، نورانی، روحانی، ایمانی، یقانی، احسانی، یہ درجات آ گئے. تاخیرات کی یہ قسم میں کیا آ گئے. بہرحال اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کے اندر جائے، جو ہماری تاخیرات ہیں یہ ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے، تو دلوں کے اندر ہماری ایمان کی سطح بڑھے گی، نورانیت آئے گی، ظلمت نکلے گی، روحانی قوت بڑھے گی، ایمان کے اندر ایک جان آئے گی. ایمان کی اصل جو ہے ایقان، یقین، وہ اللہ عطا فرمائیں گے. اور صفت احسان جو تصوف کا نچوڑ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. ساری محنت اسی کی ہے، اللہ والے اسی کی محنت فرماتے رہے. اب جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے 19 شوال 545 ہجری میں مدرسہ معمورہ کی ہے. حضرت کی عادت مبارکہ ہفتے میں 3 واعظ فرمانے کی تھی، 3 اصلاحی مجلسیں ہوتی تھیں، ایک ان کی خانقاہ میں اور 2 ان کے مدرسہ معمورہ میں، مقصود ایک ہی تھا، یعنی جو دوسرے معمولات تھے اپنے علمی وہ اپنی جگہ پر. یہ اصلاحی مجالس. تو گزشتہ مرتبہ جو تھوڑا سا پڑا تھا پہلے وہ پڑھ لیتا ہوں، تو اس کے آگے سے جو ہے نا فرماتے ہیں، صاحبو اللہ کو پہچانو اور اس سے جاہل نہ رہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی معصیت نہ کرو، اس کی موافقت کرو مخالفت نہ کرو، اس کی قضاء پر رضا اختیار کرو، اور اس سے منازعت نہ کرو، اور معرفت حاصل کرو حق تعالی کی اس کی صنعت سے، وہی ہے پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، سب سے پہلے سب کے بعد، اور ظاہر و باطن وہی ہے، قدیم اور اول، دائم اور ابدی، کر سکنے والا جو کچھ بھی چاہے، کہ جو کرے اس سے باز پرس نہ ہو اور لوگوں سے باز پرس ہوگی، وہی ہے تونگر بنانے والا، وہی ہے فقیر بنانے والا، وہی ہے نفع پہنچانے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، سزا دینے والا، وہی ڈر کے قابل ہے اور وہی امید کے لائق ہے، اسی سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو، اس سے آرزو رکھو اور کسی سے آرزو مت رکھو۔ اب یہ خالص توحید الفاظ پڑھے ہیں میں نے، آپ نے سن لیے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اتر توحید سے معطر فرما دے، یہ حضرت کی دعا ہے، آگے کہیں آئے گی کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اتر توحید سے معطر فرما دے، کیونکہ کہنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، لیکن اصل کیا ہے، دل کے اندر بٹھانا۔ جب دل میں توحید جاگزی ہوگی، پھر ہر موقع پر دل کے اندر سے توجہ اللہ کی طرف ہی جائے گی۔ پھر اس کی ہر اطاعت کرنا آسان ہوگی، ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہوگا، امید اسی سے، توقع اسی سے، بھروسہ اسی پر، خوف اسی کا۔ پھر مخلوق کا تاثر دل سے بالکل نکل جائے گا۔ اور حضرت یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے ان کو واقعی دل کے اندر یہ یقین کی، توحید کی صفت عطا فرما رکھی تھی، جو ان کی زندگی کے اندر آثار سے بالکل ایسے مشاہدہ۔ ایک واقعہ ان کی توحید کے امتحان کا، ایک دفعہ بیان فرما رہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہی توحید، کیونکہ آپ کے ہر وقت توحید ہی ہوتی تھی۔ ایک کالا پھلیا سانپ آ گیا، کالا پھلیا سانپ، کوبرا زہریلا ہوتا ہے نا، بلکہ سب سے زیادہ زہریلا، وہ آیا اور آپ کے کرتے کے اندر داخل ہو کے آپ کے جسم کے اندر اس نے کیا کیا، بل، اور یہاں سے آ کر اس نے اپنا منہ نکالا اور پھل پھیلا کر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ حضرت کے بیان کرنے کے انداز میں بالکل کوئی تغیر نہیں آیا، نہ لہجے میں، نہ جیسے بیان فرماتے تھے، چند لمحے اس نے اسی طریقے سے آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھومتا رہا، اس کے بعد وہ جناب اندر ہی اندر جیسے لپٹا تھا کھولا اور چلا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی ہے ڈر کے کون عملی طور پر. ابھی سانپ آ جائے کیا حال ہوگی؟ سناٹا چھا گیا سب. حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میری توحید کا امتحان اللہ نے لیا, اللہ کا شکر ہے اللہ نے کامیاب کیا, اپنی طرف منسوب نہیں کیا. یہ ہے توحید. اب ہم ڈر جائیں کہ بڑا مشکل سبق ہے. یہ واقعہ اس لیے بیان کیا, ان بزرگوں کے واقعات اس لیے کہ ہمارا سر شرم سے جھک جائے کہ ہم بھی توحید کی باتیں کرتے ہیں. حج کے موقع پر ایک خبر لگتی ہے ہر سال یوم عرفہ کے دن کہ اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج کا فریضہ ادا کیا. کیوں جی ہوتی ہے اتنے لاکھ فرزندانے اور توحید کی خبر ہی نہیں. ہم اپنا جائزہ خود لیں تو ہمارے دل کے اندر تو پتہ نہیں کتنے کنیکشن ہیں. ہمارے حضرت کے خلیفہ حاجی عبد المجید صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جیسے وہ کبھی دیکھی آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ٹیلی فون والوں کی کیبنٹ ہوتی ہے, یہاں بھی ہوتی ہے نا سڑک کے کنارے پر کہیں ہوتی ہیں جہاں سے ساری کبھی دیکھا کام کرنے والا وہ آتا ہے اس کو ڈھکنا کھولتا ہے نا تو دیکھو کیسے تارے ہیں, ہر گھر کو ایک پیر گیا ہوا ہے نا, بے شمار ہوتی ہے نا. فرماتے ہمارا دل آج کل ایسے ہی بنا ہوا ہے اس میں لگے ہمیں. یہ سارے کنیکشن کاٹ کر اللہ سے جوڑنا, کہنا آسان ہے دل میں اتارنا ہے. اب جس دل کے اندر توحید گڑ جاتی ہے راسخ ہو جاتی ہے وہ پھر متاثر نہیں ہوتا کسی سے, پھر اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی شریعت سے. اور ہمارے اندر تو چونکہ کتنے ڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اب آ گئی ٹکر. کل ایک بات کرتے کرتے بھول گیا تھا میں جو کل ساتھی سے وہاں پر بنارس میں ایک تذکرہ کرتے کرتے کچھ پھر میں حضرت شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرانے لگا تو پھر بھول گیا. اور ساتھیوں سے پوچھا کوئی کسی نے بھی یاد نہیں کرایا کہ کیا بات تھی جس پر میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. ہمارا سننا بھی ایسا ہی ہے. کیوں جی جو کل تھے ان کو تو پتا ہوگا ہاں؟ ایک تذکرہ کر رہا تھا جیسے بھی تذکرہ کرتے کرتے ایک بات آئی تو اس پر میں نے شاہ یعقوب صاحب کا ایک مقولہ نقل کرنا تھا. اس مقولہ کو نقل کرنے سے پہلے حضرت کا تعارف کرنا شروع کر دیا میں نے. ان کا تعارف کراتے کراتے وہ ذہن سے بات ہی پھر میں پوچھتا بھی رہا. اب وہ کچھ پچھلی باتیں بتائیں کہ جب آپ نے صوفی کی بات کی تھی آپ نے فلاں کی وہ ساری باتیں کیا ہو گئی تھی. میں تو وہ بات جس پر کہ میں ادھر حضرت کا ایک مقولہ ہے میں نے عرض کیا تھا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت بائل دل کتاب لکھی ہے جس میں حضرت کے اتوار ہی کی مجلس کے ارشادات جمع کیے ہیں اور کچھ ان کی سوانح اللہ والوں کی مجالس ہر زمانے میں ہوتی رہی. اب یہ جو مجلس ہے یہ تو آج سے ہزار سال پہلے کی ہے, اور جس مجلس کا مقولہ نقل کرنے لگا ہوں وہ آج سے تھوڑا عرصہ پہلے کی ہے کہ ان کا وصال ہمارے قریب زمانے میں ہوا. علی میاں نے ان کی مجلس میں شرکت فرما، ان کی مجالس میں شرکت فرمائی، اس لیے وہ مجموعہ جمع کیا. تو اللہ والے اپنے اپنے زمانے میں دلوں کے اندر حقیقت کو بٹھانے کی کوشش فرماتے رہے. یہ تصوف یہ ہے، یہی کل بھی عرض کر رہا تھا، یہی بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ ہم نے بھی سمجھنا ہے. یہ تصفیہ یہ ہے، صوفی یہ ہے. وہ حق کا نعرہ لگا کے صوفی نہیں بن جائے گا، یہ بھی بتا دوں آج. یہ احوال بعض اوقات بے اختیاری طور پر وارد ہو جاتے ہیں، لیکن مقاصد تصوف میں سے یہ کیفیات نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی شفافت، ایسی لطافت، ایسی قوت، ایسی ہمت جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی اللہ کی رضا کے قریب کر دے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال پر ڈال دے، اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی ہمت عطا کر دے. یہ ہے. تو اللہ والے ہر زمانے میں یہ ہے صوفی ہے، اور یہ ہے تصوف، اور یہ ہے تزکیہ. نفس کی صفات مذمومہ کو مغلوب کرنا آ جائے. تو شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر زمانے میں بزرگ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں رائج جو زبان ہوتی ہے اور جو اس وقت چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ٹکر لگتی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب ٹکر لگتی پھر پتہ چلتا ہے کہ دین جرمنی ہے یا جاپانی. آپ گھبرا جائیں گے، یہ دین کون سا، جرمن سے یا جاپان سے آ گیا؟ یہ تمثیل سمجھانے کے لیے. اس زمانے میں جرمنی کی گاڑیاں بھی تھیں بڑی مضبوط، اور جاپان کی بھی آئی تھیں ہلکی پھلکی. جب لگی ٹکر تو جاپانی گاڑی گئی ایک دم، اور جرمن کی مضبوط. اب سمجھ گئے؟ یعنی آدمی اپنے طور پر بیان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے توحید کہنی آ گئی، دین کی باتیں سیکھ لی، کرنی آ گئی، کچھ ذکر فکر کیا، اندر میں کچھ پاکیزگی شفافت محسوس ہوئی، اور اپنے ذہن میں سمجھتا میں دیندار بن گیا. فرماتے ہیں ٹکر لگتی پھر پتہ چلتا ہے. یہ ٹکر کب لگتی ہے؟ اب برادری کا معاملہ آ گیا، تو خوشی کا آ گیا، برادری ایک طرف اور شریعت ایک طرف، اب لگی ٹکر. کہتے ہیں جی برادری بھی تو رکھنی ہے نا، ورنہ تو کٹ جائیں گے. اب جتنے رواج ہیں جاہلیت کے اور کفار کے مشرکین کے، وہ سارے کے سارے ہو گئے ہیں. کیوں؟ یہاں توحید کہاں گئی؟ اب برادری کا خوف آ گیا. اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، برادری ناراض نہ ہو. اب یہ ٹکر لگی تو توحید خالص کیا ہوگی؟ اب جب ٹکر لگے گی، اب نفس ابھرے گا، وہ خوف دلائے گا کہ تم کیجوئل لوگ ہوگے، چھوتے لوگ ہوگے. اور یہ اس کے اندر کی وہ روحانی قوت جو ہے اس کو اس پر نہیں. میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا ارشاد فرمودہ ہے، یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانانا چاہیے. میں تو اپنے مولا کی منشا کو دیکھوں گا، تو راضی یا ناراض. یہ توحید کا امتحان روز ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. کبھی بچے آڑے آ گئے، جی مجبور ہو گئے، جی میں کیا کروں. کبھی والدین آڑے آ گئے، کہ جی والدین میں تو بے بس ہوں جی. تو یہ جو اندر میں ہمارے بھروسے ہیں، کبھی آ گیا معاملہ جی میری وہ نوکری ختم ہو جائے گی، کہ اب ماحول ہی ایسا ہے، اگر وہ غلط کام نہ کیا تو نوکری ختم ہو جائے گی، بھوکے مرے. اللہ کی شان رزاقیت پر یقین توحید یہاں ڈاماڈول ہو. دن رات کسی ہیں، لیکن انہی فضاؤں میں، اسی انوائرمنٹ میں، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے اندر میں یہ استعداد حاصل کر لی اس ذکر فکر سے، اس تربیت سے، ہیں وہ ایسے ماحول میں اللہ کے فضل و کرم سے چل کے دکھا رہے ہیں. اور ملے گی بندے آپ سے، اپنے قریب میں دیکھو تو نظر آئیں گے آپ کو، جہاں جو کہتے ہیں کہ جی گزارا نہیں ہوگا وہاں گزارا کر کے دکھا رہے ہیں.
اللہ اللہ.
اور رہیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ہمارے سامنے لے آئیں گے کہ دیکھو تمہارے زمانے کے یہ بندے تھے، یہ بندیاں تھیں. ابھی چند دن پہلے ایک ای میل موصول ہوئی، ان کو پڑھائی نہ ہے، ایک خاتون مکہ مکرمہ میں کی شادی وہاں ہوئی ہے، یہیں سے لاہور سے گئی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بہت تعلیم یافتہ، انگریزی میں سارا بات ہے. ایک غیبت ہوگی کسی خاتون کی، اتنا قلق ہے اس پر، ایک غیبت ہوگی، اس سے معافی بھی مانگ چکی ان کی، اس مجھے عجیب. اور دعا کے لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ پاتی، یہ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ تصویر، یہ تصویر. وہ ہماری زبان کو لت پڑ گئی تھی بس، بیک بائٹنگ، یہ دیکھتے ہیں. ایک اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی سمجھا دے. تو یہ جو ہمارا مل بیٹھنا ہے، ہمارا جو ذکر کرنا ہے، یہ بزرگوں کے واقعات پڑھنے ہیں، یہ سارے اس لیے ہے کہ ہم اپنے تعلق کو خالص کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی سوچ کو خالص کریں. آج یا خوار کے تذکرے کر کے مطمئن ہو گئے، بزرگوں کی کرامتوں کے تذکرے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایسا بزرگ ملا جی. ہاں ایک صاحب کہتے ہیں جی فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، ہاں ادھر تو اتنے تو برلے بن گئے ہیں ان کے علاقوں کے اندر، جو ہے ان کے متعلق ان دنیاوی اعتبار سے اتنے بڑے بڑے، ان کے جو اندر جاتا جی بہت بڑا مالدار بن گیا. یہ ہے صاحب کمال بزرگ جی. نماز نماز تو ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے دنیاوی اعتبار سے، ہائیلی ایجوکیٹڈ میں آج کی اصطلاح کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں آ کر پھنسے ہوئے. ایک صاحب آئے تو کہنے لگے کہ میں کہیں چلا گیا، مجھے اس طریقے سے ہیں، اور جناب علی جتنے وہاں پر بڑے بڑے بیوروکریٹس اور سارے کے سارے جو ہے، اور ذکر کا حلقہ بھی ہوا وہاں پر کہ نماز کا تذکرہ ہی نہیں. اب ان پیر صاحب سے میں کہہ بیٹھا، وہ کہتے ہم ہر وقت حالت نماز میں ہیں. یہ صوفی صاحب کہہ رہے ہیں، نہ ان کی داڑھی اور ذکر کا حلقہ، اور قادری کہلا بھی رہے ہیں، صرف ابھی منسوخ کر رہے ہیں قادری. تو کہنے میں نے ان کو آیت سنا دی قرآن کی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز خوف کا بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، نماز خوف کا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب نفسانیت غلبہ کرتی ہے, شیطانیت غلبہ کرتی ہے, پھر تاویلیں. وہ صاحب کیا کہتے ہیں, وہ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا, زوف کا, اس لیے ضرورت تھی, اب نہیں. اب اندازہ لگاؤں یہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جو کہیں کسی صحیح صوفی کی صحبت اٹھا چکے تھے اس لیے یہ متاثر نہیں ہوئے ان کے سارے عہدوں سے, منصبوں سے جو وہاں پر جمع ہوئے سارے اگے ہوئے, اس لیے وہ یہ بات ان سے کہتے. میں تو کیا کیا گیا, تو تصویر یہ ہے ہر ایک اپنے اندر جھانکے, اپنا جائزہ لے. بات پھر آگے چلے گی, اب پھر اس میں سے پڑھ لیتے ہیں آگے جو ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, اس لیے ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے اصلی صوفی رہے اور اصل تصوف رہے, ہمارا تعلق بھی خالص ہو. آج یہی ہے کہ کہیں پتہ چلتا ہے, اب ایک صاحب آئے, ایک لسٹ ان کی جانا, ریٹائرڈ میجر صاحب جناب تھی, اور انہوں نے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, ان کی پروموشن نہیں ہو رہی, بیٹوں کی پروموشن کے لیے, بیماری کے لیے. جب پتہ چلتا ہے کہیں اللہ والا کوئی ہے تو ہمارے دل کے اندر جو چیز جو رواج کے اندر ہے کہ یہ ہے کہ بزرگوں سے یہ جا کے ہم مسئلے حل کرا دیں, پھر بتاتے ہیں بتا سکتے کب تک ہو جائیں. اسے عرض کیا گیا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اب وہ جناب والے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی اپنے طور پر کہ فلاں بزرگ تو بتا دیتے تھے کب کام ہوگا. وہی خوارق کے طرز کے تو اس کو تو سبب سمجھ لیا. اب خوارق کا لفظ کچھ تو نہیں سمجھے ہوں گے, یہ کیا کہہ رہے ہیں خوارق. کرامت خوارق, خارق خرق کہتے ہیں پھاڑنا. اللہ کا ایک عادی نظام ہے جس میں ساری چیزیں اس کے مطابق عادی نظام میں چلتی جا رہی ہیں. کبھی کبھی اللہ عادتوں کو پھاڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت ظاہر کر دے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. اگر اللہ کے نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا گیا ہے. فعل کس کا ہے؟ اللہ کا, نبی کا فعل نہیں ہے. فعل کس کا ہے؟ نبی کے ذریعے ظاہر فرمایا, اس کی اصطلاح بن گئی معجزہ, اور متبع شریعت متبع سنت سے ظاہر ہوا اس کی اصطلاح ہو گئی کرامت. اور یہی خرق عادت فاسق فاجر بددین کافر مشرک سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے, ہوتا رہا ہے اور ہوگا بھی, اس کو استدراج کہا گیا ہے. دجال کو ہوگا حاصل, دجال کا فتنہ اس لیے ڈرایا گیا ہے قیامت کے قریب بڑے خوارق ظاہر ہوں گے اس سے. اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں جتنے اولیاء کرام بڑے بڑے گزرے, کسی نے بھی ان خوارق کو, ان کرامتوں کو اہمیت بالکل نہیں. کیوں کہ یہ مقاصد تصوف میں سے نہیں ہے, تصفیہ ہے, دل کی صفائی ہے. دل کی صفائی کا پھر ثمرہ کیا ہے؟ شریعت پر استقامت. شریعت اصل ہے, یہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, اس لیے نادرن ہے, نادر کل معدوم نہ ہونے کے برابر. ڈاکٹر عبدالعزیز عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہیں آپ کے قریبی گزرے ہیں, بزرگ اللہ والے, ان کی یہاں مجلس بھی ہوتی تھی جمعے کے دن عصر کے بعد. کسی نے آپ سے پوچھا جو پہلے کرامت والے ولی اب نظر نہیں آتے, اب کرامتوں کے تذکرے فرمایا کہ تم نے کوئی کتاب پڑھ لی جس میں سارے ولیوں کرامتوں والی ولیوں کے ہی تذکرے ہوں گے، کرامتوں والی تھوڑی رہے ہیں، ہر ولی خوارق کا اظہار ہر ایک سے نہیں ہوا، یہ تھوڑے ہی رہے ہیں، وہ کوئی کتاب پڑھ لی جس میں انہی کے تذکرے سے تم سے ہر ولی کی کرامت ہوگی، تو کیسے سمجھا دی بات؟
یعنی ولایت کے لیے ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کرنی والا پیر ہونا چاہیے، کچھ کر کے تو دکھائے نا. ہمارے ڈاکٹر سید زبیر صاحب، ان کے اہلیہ کے بھائی ریٹائرڈ جسٹس، انہوں نے کہیں پوچھا ڈاکٹر سید زبیر صاحب سے کہ آپ کے حضرت کی کوئی کرامت؟ میں کہا تمہارا بھائی، ان کا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ساجد یہاں آ چکے ہیں پانچ سال، کہتے نہیں 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 کوئی اور بتاؤ. کہنے کا تم نہیں جانتے ڈاکٹر ساجد پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ نہیں بچپن سے تمہارے سامنے ہے، اس کی ساری زندگی سامنے ہے، اس کے سارے احوال سامنے ہیں، اور اب تمہارے سامنے ہے، اس کو کرامت نہیں سمجھتے؟ تو نہیں پھر بھی دھیان ہو، پھر بھی باجدید مستامی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کسی بزرگ کا کہ تی العد کرتے تھے، تی العد کیا کہ زمین اس کی سمٹ جاتی ہے اور لمحوں کے اندر جانا میلوں کا سفر کر لیتے. ایک کرامت ہے بعض اولیاء سے ظاہر ہوئی، یعنی کرامت اولیاء حق اس کی نفی نہیں ہے، بعض سے ظاہر ہوئی. تو بھائی گستامی رحمۃ اللہ دیکھیں کس درجے کے ہمارے سلسلے کی بزرگ، کب کس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کے اندر جب آپ کے سامنے تذکرہ کے فرمایا کہ یہ کوئی کمال کی قرب کی علامت نہیں، شیطان ایک لمحے مشرق مغرب پھر جاتا ہے، اللہ کے اس کا کیا مقام ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کوئی اہم چیز ہے؟ ہم کہیں گے بڑی بات ہے جی، ابھی یہاں بھی مکہ پہنچ گئے، ایک واقعہ یاد آ گیا تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اسی تیل عرض کا. کوئی ایسے جاہل صوفی نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے کہا گیا کہتے ہیں میں مکہ مدینہ پڑھ کے آتا ہوں. میں نے کہا حد میں منہ تو نکلی ہندوستان، کھانے پینے کے لیے ہندوستان اور نماز کے لیے مکہ مدینہ. تو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے تصوف کو. الغرض عرض کر رہا بھائی گستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کئی قسم کی کرامتوں کا تذکرہ کیا، آپ نے یہی کہا کہ یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کمال یہ دیکھو اوامر اور نواہی میں اس کا کیا حال ہے. شریعت مطہرہ کی پابندی کر رہا یا نہیں کر رہا یہ دیکھو. اس لیے کہا گیا الاستقامہ اللہ سنت فوق الکرامہ، اصل کرامت کرامت سے بڑھ کر چیز کیا ہے؟ سنت پر کیا استقامت. تو یہی بزرگ فرماتے ہیں، اب چند پڑھ لیتے ہیں اس میں سے سطریں. یہ توحید بیان فرما رہے تھے نا کہ وہی ہے ڈر کے قابل، وہی امید کے لائق، اس سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو، اس سے آرزو رکھو اور کسی کے ساتھ آرزو مت رکھو، گھومتے رہو اس کی قدرت اور حکمت کے ساتھ، یہاں تک کہ قدرت غالب آ جائے حکمت پر، معدب بنو قرآن مجید کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ حالت پیدا ہو جائے جو آڑ بن جائے تمہارے اس کے درمیان، کہ تم محفوظ ہو جاؤ حدود شریعت کی مخالفت سے. جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں بلحاظ معنی کے نہ کہ باعتبار صورت، کیونکہ صورتاً اتباع شرع کبھی ساقط نہیں ہوتا، اور اس مرتبے پر نہیں پہنچتا مگر کوئی کوئی صالحین میں سے، اور جو سے شریعت کے دائرے سے باہر ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، جو صاحب طریقت بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہیں. آپ کے ہر واز میں شریعت کا تذکرہ ضرور آئے گا کہ طریقت شریعت کے تابع ہے، طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، طریقت شریعت کے متوازی نہیں ہے. توحید بیان فرما رہے ہیں نا، توحید بیان فرماتے فرماتے اب آگے گزر کہ معدب بنو کہ قرآن مجید کے ساتھ، ادب تو قرآن سکھائیں، احکام تو قرآن سے، اسی کتاب ساری چیز، یہاں تک کہ وہ حالت پیدا ہو جائے جو آڑ بن جائے تمہارے اس کے درمیان، تم محفوظ ہو جاؤ حدود شریعت کی مخالفت سے، یعنی شریعت کی حد سے تجاوز. جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بلحاظ معنی کے نہ باعتبار صورت کی، شکل بننے سے بات بن جائے گی، معنی حقیقت واقعی اپنے اندر میں وہ بات پیدا کرو کہ شریعت کی حضور سے تجاوز نہ کرو. پھر آگے فرمایا کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ طریقت میں ایسا مقام حاصل کر لیا اب شریعت کی ضرورت نہیں، جو میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا جی ہم تو حالت نماز میں ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ اتباع شرع کبھی ساقط نہیں ہوتا، اور اس مرتبے پر یعنی کوئی کوئی پہنچتا ہے سال میں پھنس جاتے ہیں گر جاتے ہیں، کوئی ہے جو جمع کرتا ہے، کیونکہ اتباع شرع ساقط، یعنی جتنا اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اللہ کا قرب ہوگا اتنا زیادہ شریعت پر چلے گا، اور جو شریعت پر نہیں چل رہا اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی باطن کا مقام حاصل ہو گیا تو یہ بات، جو چیز شریعت کے سے باہر ہے اس کے میں کوئی ضرورت نہیں. خلاصے شرع جو چیزیں بھی ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت، اس کو وہی جان سکتا ہے جو اس میں داخل ہو لیا، باقی محض تعریف سے تو اس کو پہچان نہیں سکتا. اپنے جملہ معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کمر بستہ ہو جاؤ، آپ کے حکم اور ممانعت اور اتباع کے تحت میں رہو. کتنی واضح وضاحت سے بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ہم نے اس تعلق سے سیکھنا ہے، اس ذکر سے سیکھنا ہے، اس بیعت سے جو لینا ہے، اللہ والوں سے لینے کی چیز یہ ہے، دل کے اندر یہ استعداد، وہ قوت، وہ ہمت کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ڈال دے،
اور خلاف سنت خلاف شریعت امور سے ہمیں ہٹا دے. کیفیت کوئی ملے نہ ملے، کوئی خواب اچھا نظر آئے یا نہ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے، دنیا کے کام بنے یا نہ بنے، بس اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا کام بننا کیا، شریعت پر جمنا، یہ ہے ہمارا کام بننا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے کام بگڑ جائیں گے، ڈر جائیں گے، بنیں گے دنیا کے بھی بنیں گے. اللہ اس دین پر چلنے کی برکت سے، شریعت پر چلنے کی برکت سے، اپنے تعلق مع اللہ کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر ایسی استعداد عطا فرمائیں گے کہ جو حال بھی اللہ ہمارے لیے تجویز فرمائیں گے ہمارا دل اس پر راضی رہے گا، پریشان نہیں ہوگا. اتنی سی بات. دل کے اندر ایک تسکین ہوگی، دل کے اندر ایک ڈھارس ہوگی، یہ نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی، آئے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آئی، کیوں چھو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم جیسے دو شخصوں جتنا بخار ہے. تو فرماتی ہے میں نے ہاتھ لگایا تو واقعی آپ کا جسم جو ہے نا بہت ہی زیادہ تپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے نے آپ کے ہاتھوں میں جان دے دی، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا آپ بھی روتے، کیونکہ تو تم کو نہیں مقوم کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ، تو آنسو ٹپکے تو آپ نے تعجب سے اظہار فرمایا، عرض کیا، آپ نے کیا فرمایا، مفہوم ہے کہ یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ دل میں رکھتا ہے، یہ آپ جو ٹپکے ہیں یہ کیا ہے، یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے، یہ شفقت پدری جو اللہ نے باپ کو ایک شفقت کا مادہ دیا ہے، بیٹے کی جدائی پر غمزدہ ہو کر آنکھ کے ذریعے سے وہ ٹپکا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سمجھا دی. اور کیا فرمایا کہ آنکھ سے آنسو اور دل غمگین، لیکن اللہ تیری رضا پر راضی ہے. تو شدت تکلیف سے، صدمے سے اگر آنسو ٹپک گئے یا ہائے وائے نکلی، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. شاکی نہ ہو، شکایت نہ کرے. اسی بارے حضرت جی رحمت اللہ فرماتے تھے مریض تین قسم کے ہیں، مریض تین قسم کے ہیں. اگر مرض پر شکایت بر قدرت، یہ قہر خداوندی کی علامت ہے. میں ہی رہ گیا تھا، میرے لیے بیماری رکھی تھی، یہ کیا ہے، یہ قہر ہے. اور اگر بیماری کے اندر صبر ہے، یہ کفارہ سیئات کی علامت ہے، یعنی اس سے گناہ جھڑ رہے ہیں. اور اگر اسی بیماری کے اندر صبر بھی ہے اور سکون بھی ہے اور رجوع الی اللہ بڑھ رہا ہے، یہ رفع درجات کی علامت ہے کہ اس کے درجات بلند ہو گئے. زہد ایک ہے، تین قسمیں بیان کر لیں، وہ سزا، وہ گناہ جھڑ رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے اللہ کے بندے بھی جن کے گناہ نہیں ہیں ان پر بھی مصائب آتے ہیں، ان کو بھی حوادث پیش آتے ہیں، ان کو بھی صدمات پیش آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بن گیا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ غور کریں گے تو اللہ کے ولیوں کو بیماریاں زیادہ ہوں گی.
خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حکم ہے، میں سارے نبیوں سے زیادہ بتایا گیا ہوں. تو اس لیے تصوف سے یہ نہیں ہے، اس لیے تعلق جوڑنا، اس لیے بیعت کرنی ہے، اس لیے پیر پکڑنا ہے کہ ہمارے دنیا کے مسئلے کوئی نہ ہو، مسئلے سارے حل ہو جائیں. دنیا کے مسئلے تو رہیں گے، لیکن اب دل کے اندر جب اصلاح ہوگی اور دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو شریعت کی پابندی ہوگی، اور شریعت کی پابندی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت جب بڑھے گی، نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی، تو تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، دل کے اندر کیا ہوگی؟ ڈھارس ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، صورت تکلیف ہوگی، حقیقت تکلیف نہیں ہوگی اور برکتیں آئیں گی. یہ گھڑیاں ہاں گزر جائیں گی. حضرت یہی فرماتے ہیں شیخ عبد الدین رحمۃ اللہ کہ بعضوں کو تو باقاعدہ رنج میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ تکلیف ہی نہیں ہوتی، ہوتی ہے، لیکن اللہ ان کو ہمت دیتے ہیں، اس تکلیف کو، اس درد کو برداشت کرتے ہیں. اور بعضی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی محبت میں ایسے مدہوش ہوتے ہیں، ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ تکلیف ہی نہیں ہوتی. ان کو جیسے کہ ٹیکہ لگا دیا، بے ہوشی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا، تو انستھیسیا دیتے ہیں نا، اب سارے چیڑ پھاڑ کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا. لیکن بہرحال دینی زندگی بہترین زندگی، پرلطف زندگی ہے. اگر اس میں مصائب بھی آئیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی. یہ جو پریشانیاں ہیں جو آج ہمیں فرمایا نا، جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی، وہ ہے جو آج ہو رہی تھی کہ اللہ کی نافرمانیوں پر اتنے جری ہو گئے ہوئے ہیں، چند باتوں کو لے کر مطمئن ہو گئے ہیں، ہر ایک نے اپنی مرضی کی لے لی، اور کتنے احکام جو ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں، دن رات توڑ رہے ہیں. اب پریشانی ختم نہیں ہو رہی، لیکن جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرے گا، جس کے دل میں شفافت ہوگی، لطافت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، نفسانیت جو ہے مضمئل ہوگی، منفی جذبات مغلوب ہوں گے، اس کو اگر تکالیف آئیں گی تو پریشان نہیں کرے گی، پریشان دل کو ڈھار سکے، وہ منتظر رہے گا کہ اس کے بعد اب کشائش آئی، کہ رات ختم ہوگی پھر روشنی آ جائے گی، خوشی آئی غم بھی آئے گا، غم آیا خوشی بھی آ جائے گی. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ایسا ہے، یہ انہونی چیز نہیں ہے. آج ہر آدمی جو ہے تکلیف پر جو ہائے وہ اتنا کرتا، اس کی وجہ ہی ہے کہ اندر وہ 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 ہے بھائی. پھر کیا کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ یہ عام ہوگی، کوئی بندش ہوگی جی، تو کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، غیر مرعی. ابھی ایک آئی ای میل لاہور سے کہ کئی سال سے پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، لگتا ہے کہ غیر مرعی طاقت میرے کاموں کو روک رہی ہے، کام نہیں ہونے دے رہی. ان کو جواب میں لکھا میں نے کہ غیر مرعی اللہ سے ما فوق نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے. ہمارے سناتے تھے کہ لوگ متوحش ہو جاتے تھے، اور آج کل یہ عام ہو گیا، جی اوپرا اثر ہے، پھر فوراً حوالہ دیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر ہوا. کیوں جی؟ مولوی صاحب آپ بھی بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر ہوا، اللہ کی حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حکمت بالغہ کے تحت اللہ نے گزارا. وہ خبر وحی کی تھی، وحی کی خبر بالکل پکی سچی. کیا آج کا عامل جو سحر کہہ رہا ہے اس درجے کی خبر ہے؟ ہو سکتی ہے؟ آج زن کو یقین کا درجہ دے دیا. اب حوالہ استدلال وہاں سے کر لیا. اور توحید میں دراڑ آ گئی. اب جہاں سحر کا ذکر ہے قرآن کا، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں ذرا. جہاں سحر کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، مشہور کیا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام سحر سے کھاتے ہیں، تو سحر کو قرار دیا کیا کفر، تو اعلان فرما دیا کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر. لوگ کہتے ہیں کہ اسے کھاتے ہیں، انہوں نے کفر. سلیمان علیہ السلام نے سحر ہرگز ہرگز نہیں سکھایا، لیکن شیطانوں نے سکھایا. کنہوں نے سکھایا؟ اب اللہ کا ایک معاملہ ہے، اس نے دنیا کے اندر حق بھی پیدا کیا ہے، باطل بھی خالق تو وہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دو فرشتے اتارے بابل میں، ہاروت و ماروت، جو سحر سکھاتے تھے، لیکن سحر سکھانے پہلے کہتے تھے نحنو فتنا، اللہ نے ہمیں آزمائش بنا کر بھیجا ہے، کفر نہ کرنا. وہی بتا رہے کو کفر ہے، پھر بھی ضد کرتے سکھا دیتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے سحر کی ایک قسم کا تذکرہ قرآن نے کر دیا کہ میاں بیوی میں کیا ڈالتے تھے، جدائی. اچھا اب یہ ذکر آ گیا سارا، شروع سے لے کر سلیمان علیہ السلام کی برئیت ہوگی کہ انہوں نے سکھایا، شیطانوں سے سکھایا، پھر یہ سکھاتے تھے، پھر وہ بھی بتا دیا کہ ڈالتے تھے. اس کے بعد فوراً ہی ساتھ ہی توحید کا ایک تھوڑا مارا اللہ نے کہ یہ ہرگز ہرگز اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو سحر کو اللہ سے بڑھ کے چیز ہو گئی. آج ہر ایک پھنسا ہوا اور عام لوگ گڈی چڑھ رہی. معذرت کہ تو عامل بیٹھا تو بھائی ناراض نہ ہو اس سے، مجھ پر برسنا چاہیے آگے کہ آپ نفی کرتے ہیں. نفی نہیں کر رہا، انکار نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لینا اور پھر اس کے لیے پھر ایسے ایسے طریقے اختیار کرنا ہمارے ثابت سے یہ ثابت. تو یہ یہاں یہ ضرورت ہے ہمیں. اور تصوف عملیات کا نام یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ ایسے بیان ہوا مدرسے والے سے، کہہ لے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کا کام کیا ہے تعویذ لکھ کے دینا، یہی سمجھ رکھا، ہر وقت بیٹھے وہ لکھتے رہیں گے جی کچھ دے دیں. تو پیر کا کام تعویذ لکھنا، عملیات. تو تصوف خالص کیا ہے؟ دل کی صفائی کے لیے ان معانی کو دور کرنا ہے جو شریعت پر چلنے پر رکاوٹ ہیں. ذکر اس لیے ہے، وظیفہ اس لیے ہے، وظائف اس لیے ہے. بس اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے بار 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 تکرار کی جا رہی ہے کہ اپنے تعلق کو خالص کریں، اس کو سامنے رکھیں، اپنے اندر کا محاسبہ کریں، پھر آپ دیکھیں گے اپنے اندر میں قوت آئے گی اور بڑھے گی شریعت پر چلنے کی. موازنہ شریعت پر چلنے سے کیا جائے گا، موازنہ کیفیات سے نہیں ہے. کیفیات کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، بعضوں کو بالکل بھی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، یہ بھٹیوں میں کام کرتے تھے فرنس کو بھٹیوں کو کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ڈھلائی کا کام نہیں ہوتا بھٹیوں پر سے ہوتا ہے. حضرت فرماتے فنا فی اللہ ہے, یہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہی ہوتا ہے. ہم کہتے فنا فی اللہ مست ملنگ جس کو دنیا میں آفی کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ خدا کا زمانہ میرا بھی ہم بھی سوچتے اس کو بڑھن کو بڑے غور سے بھی دیکھا تھا میں کوئی چیز اس میں نظر یعنی عجیب چیز کو نظر نہیں آئی, سادہ سا بندہ ہے ماشاء اللہ. ذکر کے لیے آتے تھے اتوار کو ہوتی تھی مجلس, جیسی ہماری مجلس ہوئی وہاں صبح کی وقت ہوتی, حضرت تو ہمارے لاہور تشریف لاتے تھے سردیوں میں تو مہینہ رہے کبھی تھوڑے جیسے میں ابھی آؤں پھر چلا جاؤں گا, تو ایسی اس کے بعد حضرت کے خلیفہ ہوتے تھے چھوٹے استاد جن کہا کرتے تھے ان کو, وہ شہر میں ایک جگہ آتے تھے ایک چھوٹی سی دکان کے اوپر تھوڑا سا کمرہ تھا وہاں, تو وہاں آتے تھے شفیع صاحب بھی آتے تھے سرو گھوم کے. ایک دن وہ فرمانے لگے وہی شفیع صاحب جو ہے حضرت خلیفہ خلیفہ تھے کہ مجھے 18 سال ہو گئے حضرت سے بیعت ہوئے اور ذکر کرتے ذکر کرتے آج تک مجھے تو پتا چل میرا دل بھی ذکر کر رہا ہے تم کر رہا یہ بتانا چاہتا ہوں 18 سال ہو گئے ذکر کرتے مجھے آج تک ابھی ان کا تو وصال ہو چکا, ان کے صاحبزادے حافظ مقبول الہی میرے ہم نام ہی عجیب صاحب کے ذریعے آئے ملنے کے لیے صدر میں رہتے تھے تذکرہ ہوا تھا, میں نے کہا اچھا آپ ان کے صاحبزادے, تو میں پھر سعودیہ میں چلا گیا اس لیے میرا بھی ہمارے حضرت کا اجتماع نہیں ہوتا, یہ دو چیزیں ہمارے اس سلسلے میں ایک خام خانی بنائی حضرت نے ایک مجتمع نہیں کیا اور کام ہوا. اسی طرح آتے تھے لوگ ذکر کا ہلکا ہوتا تھا چلے جاتے تھے, اصل مقصود بتا کے تو کام کرو اسی سے سارا کام اندر میں استعداد آیا کہ شریعت کو چلو اسی کی بات ہے, اس لیے ان کے بچوں سے اوروں سے ہمارا ہاں. اب وہ اتنے سالوں کے بعد ان کے وصال کے بعد وہ ملے, میں بھی سعودی میں گھر سا گزارا پھر آئے تو ان سے میں نے تذکرہ کیا میں کہ آپ کے والد صاحب کے تعلق حضرت جیسے ماتے تھے فنا فی اللہ ہیں. خیر فنا فی اللہ کی بعد میں تشریح پتہ چل رہی فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے فنائیت کیا ہے, یعنی کہ فنا ہو گیا بالکل, فنا یہ ہے کہ صفات مضمومہ فنا ہو گئی اللہ کی اطاعت پر اس کی آپ طبیعت بن گئی ہے رغبت ہو گئی شریعت پر چلنا اس کی فطرت بن گئی ہے معاصیوں کو چھوڑنا اس کی عادت بن گئی ہے سمجھے یہ فنا فی اللہ, یعنی اللہ ہی کی مانتا کسی کی نہیں اور مانتا, نفس کی نہیں مانتا شیطان کی نہیں مانتا برادری کی نہیں مانتا اولاد کی نہیں مانتا غیر ضروری شریعت کے اندر مانے گا. تو ان کے گھر کی گواہی ان کے بیٹے نے کہا کہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تھا, ساری برادری ایک طرف میرے والد صاحب اکیلے ایک کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا تھا شریعت کے. تو میں نے عرض کیا نا وہ فرماتے تھے کہ مجھے کبھی محسوس بھی نہیں ہوا میرے دل میں ذکر کیا کہ نکل کرتا ہوں کہ حکم کی تعمیل میں تو کیفیات بھی مقصود یا
یہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہمیں تو کیا
تو کیفیات بھی مقصود نہیں, مقصود کیا ہے کہ ذکر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ذکر کا یہ طریقہ ہے حضرت سماتے تھے ہم تو قرآن کی آیت سناتے ہیں نا فوراً اس لیے کہ منصوص ہے یہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ فَتَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ اس کا تبارک تک تو منصوص آ گیا. اب یہ اثر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, مجھے کوئی خواب نظر نہ آئے مجھے کوئی مزہ نہ آئے مجھے کوئی سرور نہ آئے میرا کوئی کام نہ بنے لیکن شریعت پر چلنے کی میرے اندر ہمت بڑھ رہی ہے کام ہو رہا ہے. نہیں بڑھ رہی اور زور لگاؤں تو سادہ سادہ طریقہ ہے ہمارا جی, یہ ذکر کا طریقہ سادہ طریقہ ہے.
اللہ ہمیں سادہ طریقے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اس زمانے کے اندر تصوف کو بہت ہی آسان کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کی کوشش ہو رہی ہے. اس لیے اپنے دماغوں سے ہر اور چیز جو ہے ہم نکالیں خالص کہ ہم نے ذکر اس لیے کرنا ہے کہ شریعت پر چلنے والے بنیں. شریعت کی جب بات آئے گی تو شریعت کے سارے احکام ہیں, اس کا تعلق عقائد سے ہو, عبادات سے ہو, اخلاق سے ہو, معاشرت سے ہو, معاملات سے ہو, یہ سب سیکھنے ہیں اور اس سے ہی استعداد بڑھے گی. حضرت مولانا شیخ گوئی رحمۃ اللہ علیہ, میں پھر پڑھ دوں مکتوب, ایک نچوڑ ہے ہمارے اکابر کے تصوف کا. یہ تو چلا بس آخری بات, پچھلے سال بھی میں نے یہی عرض کی تھی. حضرت مولانا شیخ گوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو جانتے ہیں نا سارے, یہ ایک خط ہے جو حضرت مولانا شیخ گوئی رحمۃ اللہ اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا تھا 1306 ہجری میں, جب حضرت نے ان کو اپنے حالات کا فرمایا کہ مجھے اپنے حالات لکھو, کیونکہ حضرت یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے, تو یہاں سے انہوں نے خط لکھا ہے. اس یہ سمجھیں کہ ہمارے تصوف کیا نچوڑ ہے, جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی نہیں, اتنی باتیں ہیں نا, سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ سمجھا دے ہم سب کو اور یہ سادہ سادہ طریقہ دیا. فرماتے ہیں حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے, ذرا ایک ایک لفظ پر غور کرے کتنی عاجزی انتصاری ہمارے نظر آتی ہے. حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے, میرے ماں وارائے دارین اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی خوبی جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں. با خدا شک سخت شرمندہ ہوں, کچھ نہیں مگر جو ارشاد حضرت کیا کروں, بنا چارے کچھ لکھنا پڑتا ہے, مجبور ہوں اب لکھنا پڑے گا, ورنہ اپنے مربی جن سے یہ نعمت ملی اس کا ذکر بھی بعد میں آگے آ جائے گا, جس کا اشارہ فرمایا, جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, یہ ساری اتنی باتیں کی ہیں نا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اندر میں یہ فنائیت آ گئی ہے, یہ ہے فنائیت, نفسانیت بالکل. کل آدم ہو گئی, میرے ماں وائے دارین اس ناقص کے کیا حالات, اس کو کیا سمجھ رہے میرے ماں وائے, یعنی دنیا دونوں جہانوں کے میرے لیے ہے نا, میرے جائے پناہ ہیں. کیوں جائے پناہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اردو بھی مشکل ہو گئی ہے زمانے میں, یہ مطلب یہی بنتا ہے. پہلے تھا بندہ نالائق کے حالات, بندہ نالائق اپنے آپ کو کیا کہا, میں لائق ہوں ہی نہیں, ہم تو کہتے تھوڑا دیکھا کہ میں آپ کو پتا, دم نفس کو بڑھتا ہے یا نفس مرا ہوا ہے,
اپنے آپ کو نالائق اور اپنے حضرت کو کیا ماوا ہے؟ اب یہ ماوا کیوں فرما لیا؟ یعنی آپ کی برکت سے یہ ملی ہے دولت جس سے دونوں جہاں میں فائدہ ہو جائے گا. یہ استعداد ملی ہے, یہ روحانی قوت ملی ہے, یہ شریعت پر چلنے کی ہمت ملی ہے, یہ اخلاص ملا ہے, یہ سارا نچوڑ تو آپ ماوا دارا ہو گئے تو نہیں ہو گئے میرے تسلیم نہیں کہہ رہے. کس درجہ کی خوبی؟ یعنی آپ تو آفتاب ہیں, آفتاب کمالات ہیں, اپنے مربی شیخ حاجی صاحب کے کیا فرما رہے ہیں, آپ تو کیا ہیں؟ آپ کے سامنے میں تو میری کیا بخدا سخت شرمندہ ہوں, کچھ نہیں. یہ ہے تصور, یہ ہے تصفیہ. مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں, بنا چارے کچھ لکھنا پڑتا ہے, اب مجبور ہو کے لکھ رہا ہوں. اب آگے بتا رہے ہیں حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے. اچھا ضمن عرض کرتا چلا جاؤں, اب یہ دیوبند کے بانی ہیں نا, یہ سب جانتے ہیں نا, ایک دیوبند مکتبہ فکر پورے عالم میں مشہور ہو گیا تو اس کی بنیاد یہ دو شخص ہیں نا, مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ حضرت گوئی, یہی تھے نا. اور لوگ منسوب کرتے ہیں یہ پیروں کو مانتے نہیں, بزرگوں کو مانتے نہیں. تو یہ دیکھو یہ کیسے ارشاد کہہ رہے ہیں, یہ مان رہے کہ نہیں مان رہے, ماں بھائی دار ہم کہہ دیا. اب یہاں کیا تھا, مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے, یعنی یہ 7 سال کے بعد اپنے حالات عرض کر رہے ہیں. اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے, اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے اور اشاعت کے دین ان سے ہوئی, اور اس سب سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے. یہ تو ظاہری حالات آ گئے جو آپ نے حدیث کا درد شروع کیا تھا گنگوہ کے اندر, تو جوڑ آ گیا نا پورا. اب آ گیا تصوف, اور حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے. دیکھیے ایک ایک لفظ میں ادب کہتے ہیں, حضرت کے اقدام نالین آپ کے قدموں کی جوتیوں, حاضری آئی نا انتظاری, آپ کے قدموں کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ثمرہ یہ ہے نا. حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جذر قرض میں غیر حق تعالی سے نفع ضرر کا التفات نہیں. یہ آپ سے ملی چیز, یہ آپ سے سیکھی, یعنی جو آپ نے تربیت فرمائی, جو آپ نے وظائف بتائے, جو آپ نے اذکار بتائے, جو آپ نے اشغال بتائے, اس سے یہ ہوا ہے آپ کی خدمت کے حاضری سے یہ ہوا ہے, یہ ثمرہ ملا ہے, پھل یہ ملا ہے, نچوڑ یہ ملا ہے کہ جذر قلب میں دل کی گہرائی کے اندر غیر حق تعالی سے نفع ضرر کا التفات. اب قسم کھا رہے ہیں واللہ, بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے. اب یہ جملہ بڑا ذرا غور سے سنے ذرا اور گھبرائیں نہیں, یہاں اعتراض بھی جڑ دیں گے. اپنے شیخ کی نفی کر دی, کی نفی؟ پہلے آغاز کس سے کیا؟ حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے, اپنے واسطے کو اپنے وسیلے کو بھولے نہیں, کہ آپ ہی کے ذریعے یہ ملا ہے کہ دل میں توحید خالص
جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، آئی نا یہ آ گئی نا، کہ دل کے اندر یہ بات گڑ گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نفع ضرر زبان کی بات نہیں ہے.
اس لیے واللہ بعض اوقات فرمایا جب یہ صفت غلبہ کرتی ہے تو اس وقت اپنے مشائخ کی طرف سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اکیلی کس کی ہے؟ سمجھ گئے جی؟ یہ ہے تصوف، یہ ہے تصفیہ. لہذا کسی کے مدح اور ذم کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی تعریف کرے، کوئی مذہب کرے. اور ذم اور مادے کو دور جانتا ہوں، مذمت کرنے والے کو اور تعریف کرنے والے کو بھائی کرتا ہے. میں کو کرے ذرا مذمت، جائے گا کہاں؟ مجھے برا کہہ کے جائے گا کہیں؟ ہمارا نفس ابھرے گا فوراً کے، جانتا نہیں مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، دور جانتا ہوں. کروانی ایک بات تجھے آ گئی، یہ تصوف کا نچوڑ، ایک توحید خالص اور دوسری کیا، اور معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہوگی ہے. دل کی صفائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ معصیت سے طبعاً نفرت، گندگی سے نفرت ہوگی، نہ صرف معصیت اور اطاعت کی طبعاً رغبت. یہ یہ تصوف آ گئی. جب دل کے اندر شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، نفسانیت جھڑے گی تو یہ ہوگا، معصیت سے نفرت، اطاعت کی رغبت. اب پھر اپنے واسطے کی طرف آ گئے. آغاز کس سے کیا ہے؟ حضرت کے اقدام نعلین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بیان کر دی جو اندر میں آئی. اب فرمایا اور یہ اثر اسی نسبت یاداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا ہے. یہ جو نسبت ملی ہے مشکات انوار حضرت سے، یہ جو چراغ ہے آپ کے سینے کے اندر جو ہے اس کے انوارات سے. پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے. یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، حضرت نے سمایا تھا اس لیے تحریر ہوا ہے. جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. آج ایک آگے جملہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا غور طلب ہے، پھنس نہ جانا، تھوڑی تشریح کر دوں گا پھر اس کی. اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کو قبول فرمائیں. والسلام 1306 ہجری.
اللہ،
اب یہ جملہ ہضم نہیں ہوگا آپ لوگوں سے. پچھلے سال بیٹھے تھے وہ تو شاید سمجھ گئے ہوں. یاد ہے کسی کو پچھلے سال جب بیٹھے تھے دو سال پہلے, پچھلے سال کو آئے نہیں تھا, اس کی تشریح کی تھی نا کسی نے, آج ہمارا نفس فوراً تنقید کر دے گا کہ یہ کیا لکھ دیا, نفس کو بھولے گا یہ کیا کیوں جی, کیوں جی مولوی زید صاحب ہیں کون فرما رہے ہیں, ان کے خیال ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی ایسی میل آنی چاہیے, وہ غلط بات کہہ سکتے ہیں, جو توحید کے اندر تو فرما رہے ہیں کہ جدل قلب میں غیر حق تعالی سے نفع ضرر کا التفات ہی نہیں, بعض اوقات مشائخ سے بھی رہتگی ہو جاتی ہے تو کوئی بات شرک کی کرے گی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے اقابر اسلاف میں سے کوئی بات ایسی سامنے آئے جو بظاہر ہمیں کچھ ایسی لگے تو ہمارے دل میں ان کے خلاف نفرت کے اعتراض کے جذبات ہرگز ہرگز نہیں ہونے چاہیے, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہمارے سمجھنے میں کمی ہے, لیکن ان حضرات کی زندگی اور ان کا جو ہمارا حالات ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے غلط نہیں کہی, ہماری سمجھ میں بھی آئی نہیں, یہ محفوظ راستہ ہے. کیوں جی صحیح ہے, اس لیے پہلی بات تو یہ ہے, اب اس کے بعد آ جائیں تو اس کی طرف جو بقت درد اس کی تشریح میں کرتا ہوں, کیا جملہ کیا ہے, تیرہ ہی ذیل ہے, ذیل کیا ہوتا ہے جی مولوی صاحبان بتاؤ, سایہ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی قدرت کا ذیل ہے, صحیح ہے نا, میں بول رہا ہوں تو اللہ بلا رہے تو بول رہا ہوں, یہ بولنے کی طاقت میری ہے, مجھے ہے قدرت, ابھی سلب کر لیں, ہمارے حلف کے خلیفہ تھے ان کے دماغ میں آ گیا ٹیومر, بول نہیں سکتے تھے بےچارے, زندگی گزاری ماشاءاللہ خوب بڑی, اب جناب اخیر تک تکتے تھے, سنتے تھے, لکھ کر بتا دیتے تھے, زبان موجود ہے, زبان بگڑی نہیں ہے, اس اندر سے کچھ ہوئی نہیں, ایسے بندے دیکھے ہیں, اس کا دل ہے کیا فرما رہے ہیں, تیرا دل ہے اور تیرا ہی وجود ہے, ہمارا وجود بھی تو ہے, ہم کہیں گے ہمارا وجود بھی تو ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, مثال سے سمجھائیے بات, جگنو کو دیکھا رات کو کیسے چمکتا دمکتا ہے, کبھی دن میں بھی دیکھا جگنو کسی نے جی, اس کی روشنی نظر آتی ہے, کہاں جاتی ہے, فارسی کے شعر میں بھی جگنو سے کسی نے پوچھا کہ رات چمکتا دمکتا کہاں جاتا ہے, کہ میں نے کہاں جانا, میں تو یہی پھرتا ہوں, میری نظر نہیں آتا, کہتے لو سورج کی روشنی سے میری روشنی کو کیا ہے, تو روشنی اس کی موجود لیکن کیا ہو گئی, کل عدم ہو گئی, معدوم نہیں ہوئی لیکن کیا ہو گئی, کل عدم نہ ہونے کے برابر, تو اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے سامنے ساری کائنات کیا ہو گئی, کل وجود کس کا ہے, اس کے ارادے سے سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے چاہنے سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے سارے آثار جو ہیں اس کے افعال کے ہیں, فاعل حقیقی کون ہے, اب آگے سمجھ میں, تیرا دل ہے تیرا وجود ہے, میں کیوں آ کیا ہوں, میں میری کیا چیز, اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے, تو چاہ رہا تو میں ہوں, تو نہ چاہ تو میں,
اب سمجھ گئے وہ جو میں ہوں وہ یعنی تیرے ارادے اس میں وجود میں ہوں تیرا ارادہ ختم چل ابھی گیا تو میرا بھی کون ہے تو جی ابھی شکال نکل گیا جی نکل گیا جی آسان طریقہ سمجھا سکتے ہیں اور میں تو خود شرک درشک اس کی باریکی میں جاؤ ہی میں بھائی اور اس سے اور باریکی میں جو مغلوب ہو گئے ان اللہ الحق کہہ دیا وہ پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے تو محفوظ راستہ یہی ہے اسی لیے کہا استغفر اللہ یہ عرض یہ اپنے حضرت کو عرض کر کے اخیر میں کیا کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ ہے تصور ہمارے حضرات کا ہو گیا بس یہ سی اب تو بات زیادہ لمبی ہو گئی دو ملفوظ پڑھ دوں اور
جی جی
ہیں کیوں جی ہیں نچوڑ سامنے آ جائے گا ذرا ہیں یہ تو حضرت کے جو اپنے حضرت سے سیکھا اس کا ذکر کیا اب آگے جو تربیت فرمائی اس تربیت کے دوران میں حضرت کے دو خلفاء جو مشہور اور معروف اور بڑے قریب تھے اور دونوں دوست تھے ایک مولوی صدیق امبٹفی رحمت اللہ علیہ تھے ان کو کشف شروع ہو گیا وہی خوارق کی بات آئی تھی نا حرف عادت کی اور ایک ان کے خلیفہ تھے مولا خلیل احمد سارپوری رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ مذہب کے مطلب کے شیخ تھے ان کو کشف نہیں ہوتا اب دونوں دوست ایک دوسرے سے تذکر بھی کرتے تو مولوی خلیل سمجھتے کہ شاید حضرت کی توجہ مجھ پہ کچھ کم ہے اس لیے مجھے کچھ نظر نہیں آتا ان پر توجہ ہو زیادہ ہے اس لیے ان کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے اب یہ ہے غیر اختیاری چیز جی یہ کشف جو ہے یہ غیر اختیاری ہے اور پھر مقصود ہے ہی نہیں تصور مقصود ہے ہی نہیں وہ ہے بھی غیر اختیاری اب ان دونوں نے اپنے حضرت کو جو حالات لکھے حضرت جواب دی وہ دو خط پڑھ دیتا ہوں بس یہ آج کا نچوڑ بس یہی ہے پہلے مولوی صدیق صاحب کا جن کو کشف ہوتا تھا ان کو لکھتے ہیں یہ 1301 ہجری 11 شعبان کا خط ہے فرماتے وہ خط لکھا اپنے شیخ کو یہ لکھ رہے ہیں اپنے مرید کو فرماتے مولوی صدیق احمد صاحب مد فیض ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو خط آپ کے پہنچے حال معلوم ہوا جملہ حالات آپ کے عمدہ ہیں خیرت و عبودیت موجب شکر ہے اور خواب جو دیکھی ہے نقل کی وہ بھی سب رویا ہے صالح ہے محتاج تعبیر نہیں اچھے خواب ہیں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے واضح ہوں گے نا اس لیے تعبیر نہیں دی ہاں البتہ اس کے بیان کی ضرورت ہے کہ آپ اس عاجز پا برہنا کے پیچھے جو اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو اس کی دو وجہیں ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کے پیچھے پہ چل رہے ہیں اپنے آپ کو کیا بتایا پا برہنا عاجزی ہے میں ننگے پاؤں کہ آپ جو اس عاجز پا برہنا کے پیچھے اپنے کو دیکھتے ہو خواب میں اس کی دو وجہیں ہیں ایک تو آپ کے عقیدے میں یہ امر قرار پایا کہ یہ گمنام کچھ ہے کیوں میں گمنام کہ آپ کو عقیدت ہے اس لیے آپ دیکھتے پیچھے چل رہے ساتھ میں یہ نہیں کہ میں کچھ ہوں بھائی خواب جو ہوتا ہے نا اکثر اپنے اندر کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے آپ کے اندر میں یہ ہے کہ میں کچھ ہوں تو یہی دیکھو گے ایک وجہ تو یہ ہے
دوسرے فی الواقعہ اس ناکام کو آپ کا وسیلہ ظاہر بنایا ہے. اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کامیاب نہیں کہہ رہے لیکن وسیلہ ظاہر بنایا ہے کیونکہ تربیت ہو رہی ہے, استاد بنایا ہے. اب چونکہ استاد ہوں تو اس لیے آپ کے دماغ میں بات یہ گھسی ہوئی ہے تو خواب میں ہی نظر آئے گا کہ آپ میرے پیچھے بھی چل رہے ہیں, یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں خواب. یہ ہمارے خواب. اب آگے اپنی مثال دے رہے ہیں اپنے آپ کو. سو اگرچہ چاہ سے پانی نکلتے وقت رہت کے ظروف میں اول پانی آتا ہے مگر کھیت میں جا کر جمع ہو جاتا ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ اصطلاحات اپنے زمانے کے اعتبار سے. پہلے زمانے میں کنویں میں سے پانی نکل کے وہ ظروف ہوتے تھے, رہٹ ہوتا تھا نا, برتن چھوٹے ڈول ہوتے تھے نا گول دائرے میں. ہم تو کنویں سے پانی پہلے کس میں آتا ہے؟ ان برتنوں میں, اور پھر جا کے کھیت میں. تو اپنے آپ کو مثال اس برتن کی دی ہے. گو سو اگرچہ چاہ سے پانی نکلتے وقت رہت کے ظروف میں اول پانی آتا پھر کھیت میں جا کر جمع ہو جاتا ہے. سو اول تو ظروف جس طریقے زراعت اور کچھ نہیں, زراعت کا طریقہ ہی تو ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے نا. اور جو پانی ان میں رہتا ہے یا آتا ہے وہ بہت قلیل بنسبت زراعت کے. یہ کھیت میں تو بہت جمع ہو گیا, اس میں کتنا, تھوڑا سا ہے نا. اپنی مثال بھی چاہ سے آ رہا ہے اور آگے آپ کے پاس جا رہا ہے, یعنی کھیت میں چلا گیا ہے, یہ تو گزر گیا ہے. میں تو برتن ہوں رہٹ کا چھوٹا سا. اگرچہ ظروف مقدم زراعت پر ہیں, پہلے ظروف میں پانی آئے گا, مگر نسل تقدم کو کیا شرط ہے؟ لہذا تقدم موجب فخر نہیں, ہاں آپ کے اتباع سے فخر ہے. کیا آپ اتباع کر رہے ہیں؟ باشد کے پیر را بذریعہ مرید نوازن کہا جاتا ہے کہ مرید کو اللہ, پیر کو اللہ مرید کے ذریعے نوازتے ہیں. اب جتنی اطاعت کرے گا تو اس کو اجر ملے گا, نہیں ملے گا؟ ادالو علل خیر بات. یہ تو اس خواب کے تعلق سے ہے. اب یہ لکھتا ہوں کہ مولوی خلیل احمد کی نسبت بسیط ہے. ان کو بتا رہے ہیں کہ حضور میں اعلیٰ درجے کو پہنچے اور انوار و بقائے و انکشافات جو آپ کو ہوتے ہیں ان کو پیش ہی نہیں آئے. ان کو حضوری کی کیفیت مل گئی. انتاب اللہ کا انا کا ترا و علم یقون ترا ان, اس میں کیا کہتے ہیں اعلیٰ درجے کو. اور انوار وقائے انکشافات جو آپ کو ہوتے ان کو پیش ہی نہیں, اور آپ اس نسبت مفصلہ کے حامل ہیں, تفصیل سے آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اس امر میں بمراتب ان سے سابق و اعلی ہو. ان کو نہیں نظر آئے, آپ کو نظر آ رہے ہیں, سبقت لے گئے, ان سے اعلی ہو گئے اس میں. اور حضور اور یاداشت میں قریب ان کے ہو, ان کے برابر بھی نہیں ہو ان سے, اس میں وہ پتا کے سواتے ہیں. اپنا یہ فہم ہے والغیب عند اللہ تعالی, کتنی احتیاط ہے. تو میرا خیال ہے باقی اللہ کے لیے. ان کی نسبت خواجہ محمد باقی علیہ رحمت کے طلب پر مناسب ہے کہ خواجہ باقی بلاج مجدد صاحب کے شیخ تھے, ان کو بھی کشف نہیں ہوتا تھا. تو بات نئی نہیں ہے, یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. بعضوں کو ہوتا بعضوں کو نہیں ہوتا. تو ان کی نسبت ان کے پر, اور آپ کی حضرت مجدد علیہ رحمت کی وضع پر چشمہ ہے کہ مجدد صاحب کو کشف ہوتا تھا, آپ کو بھی ہو رہا ہے. اگرچہ نسبت وہی نسبت ہے
مگر بسیط، مگر بس تو بساطت کا فرق ہے، بظاہر اب اثر نسبت تمام لطائف و عناصر پر واقع ہو گیا، قالب اس وقت عبادت مشروع ہوتا ہے کہ اس میں اثر ذکر آ جاتا ہے والحمد للہ اللہ ظالم. ان کو ہیں اچھا آگے اپنی انکساری جو لکھی ہے نا، لکھی نا ساری عاجزی انکساری، اس کی تھوڑی تشریح کر دی کہ بندہ جو حال خود لکھتا ہے بخدا مقصود اس تحریر سے انکسار و توازو نہیں، بلکہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں تو سب احوال و مراتب بندگان مخفی ہیں، نہیں معلوم کون اعلی کون ادنا، یا سب کے مراتب کیا ہیں نہیں معلوم کون اعلی کون ادنا، مگر انصاف سے بذریعہ احوال و آداب و اخلاق معلوم ہو جاتا ہے. یہ نا تو اپنے حالات معلوم ہیں، اپنے حالات ان کے نہیں کہا، اپنے حالات معلوم ہیں. اگر اب بھی وہ دمے پیری آپ کے روبرو مار جاؤں کہ میں تمہارا پیر ہوں، اور روز قیامت وقت ظہور سرائر یوم تبل سرائر، قیامت کے دن سب کے بھید کھل جائیں گے، اس دن جو ہے وقت ظہور سرائر عبس ایک خفت و صدقی حاصل کرنا اور کشف عجب و ریا ہو کر ندامت حاصل ہوگی کہ وہاں سب کھل کے سامنے آنے پھر شرمندگی ہوگی. لہذا بہتر ہے کہ دنیا میں اظہار حقیقت کر کے سبق دوش ہوں اور الزام معتقدین سے اس روز نجات ہو. کہ میں تو یہ بتا دیا بھائی میں نہیں، اس دن ہو گئے ہیں یہ حضرت ہم یہ سمجھ رہے تھے یہ کہ ہو گئے، یہ ڈرتے اللہ والے جی، اللہ ہم سب کو یہ صحیح فرما دے. اور الزام متقدیم سے اس دن نجات پاؤں، باقی خیر کس کو اپنی بڑائی بری معلوم ہوتی ہے. فقط 11 شعبان 1301 ہجری، لو جی یہ تو انہوں نے مولوی صدیق امبٹوی کو سلجھایا. اب آخری یہ ہے، یہ مولوی خلیل احمد صاحب کو، جن کو یہ گمان تھا کہ حضرت مجھ کو توجہ شاید زیادہ نہیں دے رہی، مجھے کشف نہیں ہوتا، ان کو فرماتے حامدین حامدن و مسلین مولوی خلیل احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا خط پر شوق ولولہ آیا، بندہ بتقریب جلتا دستار بندی دیوبند گیا تھا، فرصت جواب نہ ملی، اب 16 روز سہ شمبا کو واپس دیوبند سے آیا ہے، جواب لکھتا ہوں. عزیزم اولن تو سنو، اولن تو بغور سنو کہ مقصد جملہ اشغالات و مطلب منتہا جملہ مراقبات کا وہ حضور قلب بے کیف ہے جو حق تعالی نے آپ کو نصیب فرمایا. چھوڑ آ گیا سرا تصوف کا، کہ غور سے سنو جتنے اشغال اور جتنے یہ مراقبات ہیں ان سب کا منتہا اور مطلق مقصد کیا ہے، وہ حضور قلب بے کیف جو حق تعالی آپ کو نصیب فرمایا. نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہی حضور تھا، نہ وہاں نور تھا نہ وہاں اضمحلال اشیاء کسی نور میں تھا، نہ وجود کی تحقیق نہ شہود کی تدقیق، جو تصوف میں بعد میں اصطلاحات آئی نا، جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑی بڑی بحثیں ہوئی، صحابہ کو کچھ نہیں چاہیے، بحضوری تھی بس. اب وجود حضرت وجود پر لمبی بحثیں چلی ابن عربی کی بڑی، پھر مجدد صاحب نے وحدت شہود کا تصور دیا کہ بھائی وجود تو اسی کا مشاہدہ ہو رہا ہے، وہی تو تحقیق آ گئی نا، میں وہاں وہی نہیں تھا. نہ فرق دونوں حال میں، نہ کرامت نہ انکشاف نہ اپنا ارتباط تجلی اعظم کے ساتھ کسی کو ذلی یعنی واضح ہوا، نہ مراتب اقوام کو ادراک کیا، محض عبادت تھی، محض عبادت تھی، عبادت یا غیر، خود فرق عابد و معبود تنزیہ تمام کی حالت میں کرتے تھے. ہاں حب اللہ تعالی کا غلبہ تھا، حب اللہ تعالی کا غلبہ تھا کہ جان و مال کو اس کی جنگ میں کچھ اصل نہیں جانتے تھے. ہزار جان و ساری دنیا کے وز رضا و نائب الہی کو مقدم پہچانتے تھے، اس حالت کے عطیہ کو کونین سے بہتر سمجھتے تھے، تمع جنت الہی و خوف نار غضب ان کا شعار تھا. پس یہ نسبت یاداشت و احسان تھی کہ شمع اس کا پوری نہیں، کیا تھوڑا سا شمع اس کا، میرے سعید ازلی قرۃ العینین خلیل احمد کو نصیب ہوئی کہ آپ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں، جس پر ہزار فخر و ناز یہ بندہ ناساز کر کے اپنا وسیلہ قرار دیے مطمئن بیٹھا ہے، اگرچہ خود اس دولت سے محروم ہے مگر نادان اپنے دوستوں کا بنا. مولوی صدیق کو مثال دی تھی کس کی، چاہ کے ظروف کے ساتھ رہٹ کے ہیں، ادھر مثال دوسری جگہ بات وہی ہے، یہاں وہ نہر آ گئی، نہر سے پانی کھالے میں جاتا ہے نا کھیت میں نا، کھالے کہتے ہیں ہمارے یہاں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے چھوٹی سی نالی چلتی ہے نا جو کھیت میں جاتی ہے نا، یہاں اس سے مثال دے رہے ہیں، اگرچہ سواقی کو مائے نہر سے حز نہ ہو کہ مبدا حوض اور منتہا مدرا، تاہم کچھ حصہ سواقی کو بھی ہے، اپنے آپ کو سواقی بنا دیا نا کہ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، میرے سے گزر کے چلا گیا، یعنی فیاض آیا اور وہ سواقی، تاہم کچھ حصہ سواقی کو بھی ہے مگر وہ معتد نہ ہو، پھر با وصف اس کیفیت مبارکہ کے حصول نسبت صحابہ کرام کے وہی طلب کا بقا اور انوار و اضمحلال کی خواہش، حل من مزید میں داخل ہے کہ آپ کا کام تو بن گیا، پھر چاہتے ہیں کہ انوار بھی نظر آئیں، وہ کسب بھی ہو، یہ حل من مزید میں داخل ہے. اعلی حالات والے اسفل کے بھی متمنی رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باوصف علم معاملہ کے عمدہ علوم و اعلیٰ استفاع ہے، علم مکاشفہ کے طالب ہو کر حضرت خضر علیہ السلام کی کلاس کو نکلے. تو کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ مجھے بھی کشف ہو، کوئی نئی چیز پہلے بھی ہو چکے ہیں. اہل اتحاد کے منابر مصر پر انبیاء غبطہ فرمائیں گے، باں کے ہزارہ درجات اعلیٰ ان سے انبیاء ہوں گے. بس حاصل آنکھے مولوی صدیق احمد کا اصل ہاتھ تو حال تو وہی یاداشت ہے جو آپ کو بھی ملی، مگر ریزنی انوار زائدہ و اضمرال اشیاء کا انکشاف خشون خوجدان مزید ہے، جس کی نہایت پھر وہی یاداشت ہے. اس کشف کے بعد بھی یہی چیز آئے گی. تو اس پر اس قدر غفتا بجو اس کے کیا تصور ہو کہ جدید ان لذیذ ہے، یہی ہوتا ہے نئی میں لذت ہوتی، اپنے پاس جو اس کی لذت نہیں، نئی چیز اور ملے اس کا مزہ زیادہ ہے، جدید ان لذیذ. اور ادنا کا حصول بھی زیارت کا مقتضی ہے. بہرحال اپنی اس نسبت کو آپ کم ان کی نسبت سے کسی وجہ تصور نہ فرمائیں، وہ جس قدر ترقی کریں گے وہ سب حالات کم ہوتے ہوتے آپ کے مقام میں نہایت و قرار پائیں گے. جو ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا جو اللہ نے آپ کو پہلے دے دی. اچھا ثانیاً اب دوسری بات، یہ ایک ہر تبا کو خلاق کے عزل نے دوسری طرح کا بنایا ہے. بعض تباہ میں تجلیے انوار و اثار رکھے بعد میں استطاعت. بات ہی ختم. کسی کو کشف ہوگا کسی کو بات ہی بنائی خلاق نے ہر قسم کا لحاظ اللہ بنایا. پہلا دوسری کیفیت سے نافاقف اور دوسرا پہلے حالات سے محجوب اور کمال کلی وہی حضور. کمال کلی وہی حضور جس کا ثمرہ اثار حب اللہ تعالی علی جملہ اغیار ہے. اور بس بس ان کی راہ دیگر اور آپ کی سبیل دیگر اور بارگاہ واحد. پھر آپ کی پوری تسلی کرتا ہوں کہ مولوی صدیق ہم کو جو کوئی انکشافات ہے ان کے ہی قلبی ہیں, نہ اس مدبر کی طرف شاید سمجھ رہے تمہیں ان کو دیے تمہیں نہیں دیے, ان کے ہی قلبی ہیں نہ کہ اس مدبر کی طرف سے. سوئے راہ بتانے کے اس کا کام کچھ نہیں. مرشد کا کام سوئے راہ بتانے کے اور ان اروار و واردات سے خود بھی عاطل رہا ہے. مدت العمر میں اس قصوں کو مشاہدہ نہیں کیا. ہاں نسبت حضور کا قدر نصیب مقدر حصہ ملا ہے جس کا ہم پلہ ان ہزارہ انوار کو کچھ نہیں جانتا ہوں. تو جب خود ان سے غافل تو تم کو کہاں سے گا کروں. ہاں اس قدر ہے کہ آپ کی نسبت کو جس قدر اس عاجز سے مناسبت ہے مولوی صدیق احمد سے اس قدر مناسبت نہیں. وہ حالات اپنے اختیار سے خارج ہیں. نہ افسوس سے ہاتھ آویں نہ مجاہدے سے ہاتھ لو. کشف جو ہے نا یہ کوشش سے نہ مجاہدے سے نہ افسوس سے کہ مجھے کیوں نہیں ملا اب مل جائے گا. ہاں زیادہ تر مشغولی کرنا ضروری ہے تاکہ وہی حضور ترقی پر آ جائے اور میرے واسطے بھی دعا توجہ فرمائے. ہاں جی کون فرما رہے ہیں؟ شیخ اپنے مریض کو. میرے لیے بھی دعا توجہ فرمائے کہ بسبب مناسبت ساتھ ہی رہوں اور دوستوں کو ترقی کا طالب ہوں. المرء مع من احبا, جب اسفل سے اعلیٰ کی جانب مرعی ہے اعلیٰ سے اسفل میں بھی ملتوب ہے. یہ ہمارے عقائد. زیادہ بجز دعا ترقی کیا لکھوں. می سوزو می دوزو می ہیچو می خروش واللہ یهدینا ویاکم والسلام ستارہ جمادی اولا 1301 ہجری یکشنبہ اتوار ہے کہ دن کی بات ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. تو جی آج سارا نچوڑ میں نے رکھ کے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں اس خالص تصوف کی قدر کی توفیق دے. اللہ کا شکر ہے تحریر سے بن نعمت پر کہہ رہا ہوں کہ میرے حضرت جی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ان سے یہ دولت ملی ہے, ورنہ جو کچھ سامنے ہے آپ کے سامنے نہیں ہے. اس لیے سادہ سا طریقہ ہے, یہ سادہ ہی رہنا چاہیے اور اس کی سادگی یہی ہے. اس میں کوئی پروٹوکول کوئی اور وہ چیزیں نہیں ہیں. بس سادگی کے ساتھ ذکر کریں, ذکر سے مذکور ہاں اس کی توجہ یعنی اس کی اطاعت پر آنا, اس کی نافرمانی کو چھوڑنا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ذکر ہو ہی گیا یہ بس یہی ذکر ہے. حضرت فرماتے تھے یہ ذکر سے بڑھ کر ہوتا ہے, یہ جو مدد ہوتی ہے وہ بھی جو ہلکا ہوتا ہے کبھی وہ بھی ہوتا ہے کبھی. آج سمجھے اب یہ نہ سمجھے کہ ذکر تو ہوا ہی نہیں, یہ بھی ذکر ہے یہ بھی. اب اپنا اپنا ذکر پھر اپنے مقام پر جا کے اس کو کرتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ اپنا اپنا جس کا جہاں بھی تعلق ہے ہاشمی صاحب سے ہے ہم بھی یہ سارے ہی سماتے تھے. یہ درخت تو ایک ہی ہے نا جی, امرود کا درخت, امرود کا شاخ, امرود کی پتے, امرود کے جڑ, امرود ہیں. یہ نقشبند سلسلے میں جو سلسلہ اب مجھ سے ان کو ان سے یہ سارا وہ ایک ہی ہے. ہم نے فرق نہیں کبھی رکھا آپس میں, درج ہے نا. تو جس کا جہاں بھی ہے اس کو خالص رکھ کے اپنے دل کی اصلاح کرائیں. بس دل کی اصلاح وہ جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کرے اللہ ہمیں سب عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد عدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأن کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین اللہم لک الحمد وإليك المشتقى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونظر قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ بہت ہی مختصر دعا فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک